الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة خمس صلوات. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، دین اسلام کے ارکان میں سے اور انتہائی اہم تعلیمات میں سے ایک تعلیم اور حکم وہ نماز کا حکم ہے. یہ جو نماز کی عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں اور اس امت کو تحفہ پیش کیا گیا. علماء کرام اور مورخین نے لکھا ہے کہ نماز جو باقاعدہ پانچ اوقات کی نماز جیسے مسلمان پڑھتے ہیں، اس کی فرضیت یہ بالاتفاق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں آسمانوں میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ کو دنیا اور اہل زمین کے لیے ایک ہدیہ اور ایک تحفہ پیش کیا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیہ تحفہ لے کے دنیا میں صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دی. اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عنایت فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، تو اس کی ہر ہر تفصیل کے ساتھ آپ نے وہ ہمیں بھی عنایت فرما دیا ہے. آج کل ہمارے ایک عام مسلمان بھائی جو صبح کام پہ نکلتے ہیں اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹ کے گھر آتے ہیں، اور جب جب دن میں نماز کا وقت ہوتا ہے مؤذن ان کو پکارتا ہے تو وقت نکال کر مسجد جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اصل نماز کا تصور اور نماز کی تعلیم، نماز کی روح وہ یہ نہیں ہے کہ بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے. بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک ان کو اس عظیم عبادت کی توفیق ہی نہیں دی، ان کا دل ہی متوجہ نہیں ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا فریضہ اور ہماری مقصد پیدائش وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. تو وہ بھی قابل توجہ ہیں، ان کے سامنے بھی نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت کو اجاگر کرنا یہ بحیثیت مسلمان امت کے ہم پر فریضہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ دوست اور بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی روشنی سے نوازا، اور ایمان اصول ہے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورا فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نماز کے احکام ہیں، نماز کے متعلقات ہیں، وہ اس سے بے خبر ہیں. یہاں تک معلوم ہے کہ نماز مسجد کے اندر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اس میں وقت لکھا ہے، اتنے بجے یہ والی نماز ہوتی ہے، اگر پہنچ گئے تو نماز مل جائے گی، نہیں پہنچ سکے تو نماز نہیں ملے گی. اصل جو نماز کے اوقات کی تفصیل ہے اور نماز کن کن اوقات میں ادا ہوگی، یہ دین اسلام کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے. جیسا کہ ہماری اس مجلس میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے دینی تعلیمات اور احکام کی تفصیل کا، تو اس سلسلے میں نماز کے اوقات کو جاننا اور یہ معلوم کرنا کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھے تو وہ سبب گناہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے تمام مسلمانوں کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں غور کیجئے، باقاعدہ موقوت کا لفظ ذکر فرمایا ہے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں یہ مسلمانوں کے ذمے فرض ہو چکی ہیں، جیسے وہ چاہیں ادا کریں اس کو، بلکہ فرمایا کہ مسلمانوں کے ذمے نمازیں فرض ہو چکی ہیں اور اپنے اوقات کے ساتھ فرض ہو چکی ہیں. جب معراج سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ باقاعدہ پانچ نمازیں انہی اوقات میں ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ علماء کرام نے اس میں قدر اختلاف فرمایا ہے، اور دین اسلام کے عظیم امام ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کیجئے رات میں بھی اور صبح صبح بھی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت مسلمہ پر، باقاعدہ پانچ نمازیں فرض کرنے سے پہلے بھی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز فرض فرمائی تھی. اسی طرح صحابہ کرام جو اوائل اسلام میں سے ہیں، جو بہت پہلے اسلام لے کے آئے، ان کی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز اور اسی طرح دیگر نوافل کی نمازیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ادا فرماتے رہے ہیں. تو بہرحال ہماری امت میں اور مسئلہ اوقات صلات کے اندر جو بنیادی چیز ہے، اس کو علماء کرام حدیث امامت جبرائیل کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے احکام عنایت فرمائے، تو دین اسلام کیونکہ کامل دین ہے، اس میں کہیں پر بھی ہمیں اور آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا گیا، اور ہر ہر حکم کی، ہر ہر مستحب کی تفصیل موجود ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، اور کعبے کے بالکل سیدھ میں، قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرماتے تھے، اور باقاعدہ آپ کو رکعتیں نوٹ کروائیں، آپ کو اوقات نوٹ کروائے، اور کون سی نماز کس طریقے سے ادا ہوگی، ساری کی ساری تفصیل حدیث امامت جبرائیل میں موجود ہے. تو سب سے پہلے اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ نماز کے پانچ اوقات یہ کہاں سے ثابت ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ پانچ اوقات نماز کے یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ تو اس سے مالا مال ہیں، لبریز ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی بھی خاص طور پر پابندی کرو. یہاں پہ جو ہمارے عزیز طلباء کرام ہیں ان سے توجہ کی گزارش ہے اور ہمارے باقی احباب بھی وہ بھی توجہ فرمائیں. تو آسان سی بات ہے کہ صلوات عربی میں جمع کا لفظ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والصلاۃ الوسطی, ایک ایسی نماز ہے جو ان کے درمیان میں ہوگی. تو وہ جمع کہ جو برابر تقسیم ہو جائے اوپر بھی اور نیچے بھی اور درمیان میں ایک خاص نماز اس کے ہو, علماء کرام نے اپنے علوم کے ذریعے سے اور تحقیق سے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جو نمبر ہے وہ جو عدد ہے وہ پانچ کا عدد ہے. اور ان تکلفات کی زیادہ ضرورت بھی نہیں. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. صاحب جلالین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے, انہوں نے فرمایا اس آیت میں سبح سے مراد صلی ہے, نماز پڑھو. اور قبل طلوع الشمس آپ جانتے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے, وقبل غروبها اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے, ومن آناء الليل اور راتوں کے اوقات میں, تو رات جب شروع ہوگی فوری طور پہ نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کی, اور رات جب پکی ہو جاتی ہے اندھیری ہو جاتی ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے عشاء کی, واطراف النہار اور دن ڈھلے جب دن کا ایک حصہ گزر جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو قرآن کریم کے اندر ان پانچ نمازوں کا ذکر اس کے علاوہ بھی کئی آیات سے ظاہر باہر ہے, موجود ہے, لہذا اس بارے میں بالکل بھی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جس طرح قرآن اور حدیث ہمارے دین کے بہت ہی قطعی دلائل ہیں, اسی طرح ایک دلیل کہلاتی ہے اجماع علماء کرام, کہ ہم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابہ تک جتنے بھی علماء ہیں, اسلاف ہیں, دین کو سمجھنے والے ہیں, حفاظ ہیں, جب وہ کسی بارے میں ایک اتفاق کر لیں تو پھر اس کے اوپر یقین رکھنا, اس پہ اعتقاد رکھنا, اس کو ماننا وہ امت کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. تو میرے معزز بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے پانچ نمازیں مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں. یہ پانچ نمازیں جو فرض فرمائی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ من حافظ علی الصلوات الخمس اکرمہ اللہ بخمس اوصاف او بخمس خصال, کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اگر کوئی اس کو قائم کر لے, اس کو ادا کر لے ٹھیک ٹھیک طریقے سے, تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پانچ انعامات نصیب کرتے ہیں. اور وہ پانچ انعامات ایسے بیش قیمت انعامات ہیں, ایسے لاجواب انعامات ہیں کہ وہاں ان مقامات پہ اگر کسی کو انعام مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. سب سے پہلا کیا انعام ہے؟ فرمایا کہ موت کے وقت کے جو سکرات اور تکلیف ہوتی ہے نمازی سے اللہ تبارک و تعالی وہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے, آپ ہمارے بڑوں کے, دیندار لوگوں کے, نمازیوں کی تاریخ دیکھیں, ان کے حالات سنیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے بالکل اسی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اگر, کیونکہ موت حق ہے, جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس کو یقیناً مرنا ہے, تو اس کے لیے تیاری اور اس کی تکالیف سے بچنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے. دوسرا انعام فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اس کو نجات مل جائے گی. آپ حضرات جانتے ہوں گے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایک مومن کے سامنے ایک بہترین نوجوان کی صورت میں ایک شخص آئے اور وہ اس کی طرف سے تمام معاملات منکر نکیر کے سوال اور جواب اور اس کی مسلمانی ثابت کرنے کے لیے اس میں مددگار ہوگا. اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم آخر ہو کون, تو فرمایا جائے گا کہ میں فجر کی نماز شکل بندے کی شکل میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ آپ کی سفارش کر سکوں. تو قبر کا عذاب بہت ہی انتہائی خطرناک لمحہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ہر مومن کی حفاظت فرمائے, اور ہم اور ہمارے تمام احباب جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں, تمام کے تمام وہ قبر کے عذاب سے مغفرت کے محتاج ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے. تیسرا انعام جو فرمایا وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال اگر چاہیے, اور اعمال نامہ اگر دائیں ہاتھ میں چاہیے اور اصحاب الیمین میں سے ہونا ہے, تو اس کے لیے نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تفصیل فرمائی ہے کہ جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے وہی مزوں میں ہوں گے, وہی جنت والے ہیں, وہی انبیاء کی امتیں ہیں, اور وہی وہ لوگ ہیں جو آخر کار جنت کے حقدار ٹھہریں گے. اس کے لیے نماز کی اہمیت اور نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کفار سے باقاعدہ ایک دن سوال ہوگا جہنم میں, ما سلککم فی سقر, آخر وہ کون سا عمل تھا اور اتنا بڑا کون سا گناہ تھا کہ تم وہ کر گئے اور جہنم پہنچ گئے. قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے بھائیوں, یہ جو نماز کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے چوتھا انعام فرمایا کہ پل صراط پر اگر کامیابی سے گزرنا ہے, اور ایک مومن اگر وہ واقعی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری سے پہلے ایک ایسے مرحلے سے گزرنا ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے باریک ترین, کھٹن ترین ہوگا, مشکل ترین ہوگا, اور بعض اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ کئی میل چوڑا ہو جائے گا, تو پل صراط کی تیاری میں بھی نماز کی اقامت یہ بہت ہی زیادہ مددگار ہے. اور آخری فائدہ فرمایا کہ جنت نصیب ہونا یہ مسلمان کے لیے نماز کی وجہ سے ہے. اگر دنیا کے اندر بندہ اپنے ذہن سے, اپنے دل سے تکبر نکال دے, اپنے خیالات سے شیطانیت کو نکال دے, اور نفس کے اوپر قابو پا کے ایک اللہ کے سامنے جھک جائے, اور باقی ہزاروں قسم کے معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کے حضور زمین پر سجدہ کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو انعام میں جنت عطا فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اگر آپ غور کریں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جتنے انعامات فرمائے ہیں, ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے, اس کا تعلق کہیں نہ کہیں حواس خمسہ, فائف سینسز کے ساتھ ہوگا. ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں, آنکھوں کی بہت سی نعمتیں ہیں. ہمیں کان قوت سماعت عطا فرمائی ہے, تو بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم قوت سماعت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. ہمیں قوت ذائقہ نصیب فرمایا ہے, تو دنیا میں آپ چند سیکنڈ کے لیے صرف یہ تصور کر لیں کہ قوت ذائقہ ختم ہو جائے, تو دنیا میں زندگی گزارنا کتنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی ایک ایسا خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جس کا شکر ہر روز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح قوت شامہ ہے سونگنا, اولفیکٹیو سینسز, کہ جو بندہ سونگے اور اس کو محسوس ہو, اگر دنیا کے اندر خدا نخواستہ کسی سے یہ قوت چند دنوں کے لیے لے لی جائے, تو دنیا میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا. اور اسی طرح قوت لامسا, جو ٹچ سینسز ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں, ہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں, تو یہ پانچ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہمیں ہر دن میں پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں, اور یہ اللہ کی نعمتوں کا, احسانات کا شکریہ ہے, شکر ہے یہ. اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ انسان وہ زندگی میں, دنیا میں پانچ حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوگا, یا تو وہ کھڑا ہوگا, یا بیٹھا ہوگا, اور یا لیٹا ہوگا. और इसके साथ साथ या जाग रहा होगा या सो रहा होगा, और ये तमाम की तमाम हालतें अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर इनामात हैं। अगर इनमें से एक भी थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो पांच नमाजें हम पर फर्ज फरमाई हैं, इसकी असल हिकमतें, इसके असल रुमूज और असरार वो अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। लेकिन उलमाए किराम ने उम्मत को मसला समझाने के लिए और किसी भी तरीके से नमाज के लिए तैयार करने के लिए और नमाजों पर कायल करने के लिए एक अकली दलील ढूंढी है ताकि हमारे भाइयों को मसला समझ में आ जाता हो। तो ये बात मुत्तफक अलैह है, हमारा मुसलमानों का इस पर इजमा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर पांच नमाजें फर्ज फरमाई हैं। अब ये जानना जरूरी है कि इन नमाज के औकात क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे नमाजों की तरतीब है, फजर की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाई है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन कुरान अल फजर कान मशहूदा, फजर की नमाज का वक्त ये वो वक्त है कि जिस वक्त फरिश्ते नमाजियों के पास आकर हाजिरी देते हैं। और फिर तफसील अहादीस में है कि नमाज का इंतजार करने वाला उसके लिए क्या इनामात हैं, और जमात के इंतजार करने वाला जो पहले आया उसके लिए क्या फजीलतें हैं, और जो जमात में पहुंचा उसके लिए क्या फजीलतें हैं, और आखिर में जो आया उसको क्या मिला, क्या खोया उसने, सारी तफसील अहादीस के अंदर मौजूद है। फजर की नमाज के लिए यह जानना जरूरी है कि सुबह सादिक का वक्त होगा तो फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। और अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बाकायदा इरशाद फरमा दिया, ला यगुर्रन्नकुम अजानु बिलालिन, सहाबा किराम से फरमाया कि बिलाल की अजान से धोखा न खाना। क्या मतलब है इसका? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तहज्जुद के लिए और सहरी में लोगों को उठाने के लिए अजान दिया करते थे, तो बाज़े सहाबा को यह गुमान हो गया कि अजान हो चुकी है तो फजर का वक्त दाखिल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि नहीं, ये फजर का वक्त नहीं है, बल्कि फजर का वक्त हुआ सुबह सादिक, ये वो सुबह है जो सच्ची सुबह होती है। सच्ची सुबह क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि अगर कभी आप शहर से बाहर निकलें, ऐसे इलाकों में जाएं जहां खुला फिजा हो, आसमान नजर आता हो, तो रात के वक्त रोशनी की एक किरण फूटती है जो लंबाई में होती है, वर्टिकल होती है, वो सुबह नहीं है। उसके बाद चौड़ाई में हॉरिजेंटल तरीके से एक आसमान में किरण नजर आती है सुबह की, ये सुबह सादिक कहलाता है। और सुबह सादिक का वक्त जब दाखिल हो जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ सुन्नत की, फजर की सुन्नत दो रकात, ये मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और उसके बाद फजर की फर्ज नमाज दो रकात साबित है। इसके अलावा तमाम नमाजों में उलमाए किराम ने फरमाया इस वक्त ना पढ़ी जाए, मकरूह है, मुनासिब नहीं है। फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होगा और ये नमाज का वक्त जारी रहेगा यहां तक के सूरज का तुलू हो जाए। जिस लम्हे सूरज की टिकिया नजर आना शुरू हो जाए, और तुलुए आफ्ताब जिसके कहा जाता है, यहां तक फजर का वक्त है, इसका जो दरमियानी हिस्सा है, इस वक्त में फजर की नमाज पढ़ना एक मुसलमान आकिल बालिग के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फर्ज है और उसको अदा करना जरूरी है। इसी तरह फिर जोहर का वक्त है। जोहर के वक्त के बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि जैसे ही जवाल खत्म हो जाए, यानी सूरज आसमान के बिल्कुल बीच से ढलना शुरू हो जाए, तो यह जोहर का वक्त शुरू हो गया। अब यह कैसे जानेंगे कि सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में है और अब मजीद यह उठेगा नहीं? इसके लिए भी तरीके मौजूद हैं। हमारे फिका के अजीम इमाम हैं मोहम्मद इब्न सुजा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम साहब से इसका एक बहुत ही आसान तरीका रिवायत किया है। फरमाते हैं, एक बिल्कुल सीधी हमवार जमीन पे एक लकड़ी का टुकड़ा वो जमीन में गाड़ दिया जाए, उसका साया सुबह से जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता जाएगा उसका साया وہ مختلف ادوار سے ہوتا ہوا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کا سایہ بالکل رک جائے گا، اور جہاں وہ سایہ رکے گا نہ مزید گھٹ رہا ہے اور نہ مزید بڑھ رہا ہے، اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سورج اب ڈھلنا شروع ہوگا، یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک ظہر کا جاری رہے گا یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ہر سایہ وہ دگنا ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مفتابہی مذہب یہی ہے، یعنی سایہ اصلی مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس ایک 10 انچ کی لکڑی ہے اور 1 انچ کا اس کا سایہ اصلی ہے، تو 1 انچ اور 10 اور 10 21 انچ کا جب وہ سایہ ہو جائے گا تو ظہر کی نماز کا وقت اب ختم ہو گیا۔ اب ظہر کی نماز اگر ادا ہو چکی تو پڑھ لی، اور اگر ادا نہیں ہوئی تو وہ قضا ہو گئی۔ اور عصر کا وقت 2 سایوں کے بعد شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ سورج وہ اس اپنی آب و تاب میں اور روشنی میں کمزور پڑ جائے۔ کمزور کیسے پڑے گا؟ علماء کرام نے 2 طرح سے فرمایا۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا جائے تو آنکھیں چندیاتی نہ ہو، اس کے دیکھ کے اس پر نظر ٹکتی ہو، یہ عصر کا وقت کا آخری وقت ہے۔ اور دیگر علماء کرام نے تھوڑا سا اختلاف کیا، فرمایا کہ سورج کو تو آخر وقت تک دیکھنے سے آنکھوں میں ایک قسم کی چمک محسوس ہوتی ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تک سورج زمین سے 1 نیزہ اوپر ہے یہاں تک عصر کا یہ وقت مستحب ہے، مناسب وقت ہے اس کا۔ اور مغرب کا وقت، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور آسمان میں جب تک کہ سفیدی موجود ہے سورج کے غروب ہونے والی، جسے ہم اردو میں اور عربی میں شفق کہتے ہیں، شفق کی روشنی جب تک کہ آسمان میں موجود ہے، اس وقت تک امام صاحب کے نزدیک مغرب کا وقت ہے، اور اس کے بعد مغرب قضا ہو جائے گی۔ اور جب شفق ختم ہو جائے، بالکل اندھیرا ہو جائے، تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ وقت صبح صادق تک جائے گا۔ اور بعض لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوتی، یا نماز کا ایک مخصوص وقت ہے اس کے بعد نہیں ہوتی، یہ سب مناسب باتیں نہیں ہیں۔ عشاء کا وقت شفق کے ختم ہو جانے کے بعد الی صبح صادق، یہ عشاء کا وقت ہے۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، یہ ہے اصل الاوقات، بنیادی ٹائمنگز نماز کی، ان کے درمیان میں یہ نمازیں ادا ہوں گی تو ادا ہو جائیں گی۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الصلاۃ لوقتہا، ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتہا، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ہمارے احناف کے ائمہ کرام نے فرمایا کہ اس حدیث سے مراد وقت مستحب ہے، یعنی ہر نماز کے کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا یہ تمام عبادات سے افضل ترین ہے۔ وہ اوقات کون سے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہر وقت تو مسجد نہیں ہوتی، ہر وقت گھڑی بھی نہیں ہوتی آدمی کے پاس، ہر وقت نمازوں کے ٹائمنگ والے کیلنڈر بھی نہیں ہوتے، تو کم از کم ایک مسلمان کو نمازوں کے اوقات کی اتنی تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ وہ وقت مستحب اور وقت مکروہ میں فرق کر سکے۔ فجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجر، فجر کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ بہت ہی زیادہ باعث ثواب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ سورج سر پہ کھڑا ہو؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ علماء کرام نے فرمایا، اسفروا بالفجر، یعنی فجر کو روشنی میں پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھی جائے کہ بالکل اندھیرا نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ روشنی پھیل چکی ہو، اور اتنی دیر بھی نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے فجر کی نماز میں مثلا وضو ٹوٹ گیا، یا امام صاحب کو کوئی تکلیف پیش آ گئی، یا کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، تو بندہ جا کے وضو کر سکے اور دوبارہ آ کر فجر کی نماز پڑھے اور ابھی تک سورج نکلا نہ ہو، یہ ہے نماز کا سب سے زیادہ مستحب وقت فجر کا. البتہ اگر کسی نے اندھیرے میں پڑھ لی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ افضل نماز نہیں ہے، افضل وقت نہیں ہے، صرف اس نے اصل وقت کے مطابق نماز ادا کی ہے لیکن ادا ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی نے اتنی تاخیر کر دی کہ چند منٹوں بعد سورج نکلنے والا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے نماز پڑھ چکے تو نماز ادا ہو گئی، لیکن یہ بھی ضرورت سے زیادہ یا تو افراط ہو جائے گا یا تفریط ہو جائے گی، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام، انہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اس تحقیق میں لگا دی اور اس کے بعد جو خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابردو بالظہر فإن حر شدۃ الحر من فیح جہنم. ظہر کی نماز تھوڑا ٹھہر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ جو گرمی کی تپش ہے یہ جہنم کی تپش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی جا بجا حکم فرماتے تھے، دیکھتے تھے کہ حضرت بلال اذان دینے جا رہے ہیں، آپ فرماتے تھے ابرد یا بلال، اے بلال تھوڑا انتظار کرو، گرمی کم ہو جائے تب نماز پڑھیں گے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث میں شدت الحر فرمایا کہ بہت زیادہ جو گرمی کا وقت ہوتا ہے، من فیح جہنم، اس میں جو تپش ہے یہ ایک قسم کا جہنم کا اثر ہے. اور اہل عرب میں اگر آپ غور کریں تو ظہر کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اس میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے تو اوقات کے حساب سے پھر گرمی کم ہوتی جاتی ہے. لہذا ظہر کو اول وقت میں اگر کسی نے پڑھ لیا ادا ہو جائے گی، ظہر کو آخری وقت میں کسی نے پڑھ لیا تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے، افضل وقت جو حدیث میں فرمایا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی کی تپش میں کچھ کمی آ جائے تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے. اسی طرح عصر کی نماز، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج غروب کے قریب ہو جائے تو جلدی جلدی آ کے چند ٹھونگے مار کے اور پھر وہ چلا جاتا ہے نماز پڑھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی خصلت قرار دی ہے. مطلب کیا ہوا اس حدیث کا؟ یعنی عصر کی نماز ہم نے بہت جلدی بھی نہیں پڑھنی، ایسا نہ ہو کہ ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، بلکہ اس بات کا یقین کرنا ہے کہ عصر کا نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور جب داخل ہو جائے تو پھر اتنی دیر بھی نہیں کرنی کہ سورج قریب الغروب ہو جائے اور بالکل پیلا پڑ جائے اور کمزور ہو جائے، بلکہ ہم نے اس بات میں یہ خیال رکھنا ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو اور سورج وہ انتہائیت قریب بھی نہ ہو غروب کے، اس کے درمیان کا جو وقت ہوگا یہ عصر کی نماز کے لیے بہترین وقت ہے. مغرب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال امتی بخیر ما عجل المغرب واخر العشاء، میری امت اس وقت تک خیر کے اوپر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز جلدی پڑھیں اور عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں. آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ علماء کرام خصوصاً حضرت والد صاحب کی نگرانی میں جو نمازوں کے اوقات مقرر کیے جاتے ہیں اور جو نمازوں کے اوقات کار آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. مغرب کی نماز جیسے ہی مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کہ جتنی دیر میں مؤذن اذان خانے سے چل کر صفوں تک پہنچ جائے بس اتنی تاخیر کی اجازت ہے، اس سے زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خیر پر رہنے کی دلیل اور ضمانت عطا فرمائی ہے جب تک کہ مغرب میں جلدی کریں. لہذا وہ جگہیں یا وہ مقامات کہ جہاں پہ ائمہ سے علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی مغرب کے نماز 5 منٹ کا وقفہ، 7 منٹ کا وقفہ، 10 منٹ کا وقفہ، یہ وقفہ بعد میں اگر کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو یا آسانی کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ ان کا اپنا ایک عمل ہے، سنت سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ حدیث کے خلاف ہو رہا ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مغرب کا وقت چونکہ ہے ہی مختصر وقت، یہ شروع بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ ہوتا ہے اور ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک ایک قول میں فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت صرف اتنا ہے کہ اذان کے بعد ایک بندہ 3 رکعت پڑھ لے بس, اس سے زیادہ وقت کی وہ اجازت بھی نہیں دیتے. لیکن ہمارے یہاں علماء نے گنجائش دی ہے, لیکن اس کے باوجود مغرب کی نماز وہ تعجیل کے ساتھ اذان کے فوراً بعد پڑھ لینا یہ بہتر ہے. اور عشاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اخر العشاء, میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ عشاء کی نماز کو مؤخر فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ رات میں جتنا زیادہ مؤخر ہو سکے ہم عشاء کی نماز کو مؤخر کر سکیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لولا انا شق علی امتی, اگر مجھے اپنی امت اور صحابہ کی مشقت کی فکر نہ ہوتی تو لأخرت العشاء الی نصف اللیل او ثلث اللیل, مختلف اقوال ہیں کہ میں نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا عشاء کی. لیکن علماء کرام نے جو اس کا سب سے افضل وقت نکالا ہے فرماتے ہیں کہ ثلث اللیل الاول کا آخر, یعنی مثال کے طور پہ اگر نماز اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو اس کو 3 پر تقسیم کر دیا جائے, جو پہلے 3 گھنٹے ہوں گے اس کا جو آخری حصہ ہے یہ عشاء کے لیے مسنون اور مستحب وقت ہے. البتہ اگر اس سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر پڑھ لے تو بھی ادا ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اہم گزارش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم صلاۃ اخرى الا وہی الوتر, اے صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ایک اور نماز فرض فرمائی ہے اور وہ نماز وتر کی نماز ہے. وتر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ فرمایا اس کا وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے. عشاء کی نماز جب جائز ہو جائے اور کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کے بعد پھر وتر پڑھی جائے گی. البتہ وتر عشاء سے پہلے پڑھنے پر ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان جو ترتیب ہے, یعنی پہلے عشاء اور بعد میں وتر, یہ ہمارے نزدیک واجب ہے, ضروری ہے. اگر ترتیب کسی نے ساقط کر دی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف نسیان کی وجہ سے اجازت دی ہے, لیکن صاحبین نے فرمایا کہ نہیں, تب بھی وتر دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو وتر کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حیات طیبہ میں اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ جب رات کی نمازوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے. وتر کی نماز کے لیے سب سے افضل اور بہتر یہ ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے پر یقین رکھتا ہو, قادر ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر آخر میں پڑھ لے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ علماء کرام خصوصاً حضرت والد صاحب نے یہ مسئلہ بڑی تحقیق سے بیان فرمایا ہے کہ رات میں جب کوئی شخص وتر پڑھ چکا ہو اور پھر دوبارہ نوافل پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کر لے, قرآن کی تلاوت کر لے, اللہ کا ذکر کر لے, درود شریف پڑھ لے اور کوئی اعمال کر لے. لیکن اگر وہ نوافل پڑھے گا تو پیغمبر کے اس قول کی مخالفت کرے گا کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے. اور وہ عبادت, وہ نوافل جو پیغمبر کے مخالف جا رہے ہوں, ایسی عبادت اور ایسے نوافل وہ کیا فائدہ دیں گے ایک مومن کو, کیونکہ دین تو ہے ہی اتباع سنت کا نام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم فرما دیا کہ مسلمان کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے, لہذا ہماری بھی اس پر عمل کرنا. یہ حدیث صرف ہم نے پڑھنے کے لیے نہیں سیکھی, نہ ہم نے سننے سنانے کے لیے سیکھی ہے, بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا تو معاملہ آسان ہو جائے گا اور سنت کی مخالفت سے بچا جا سکے گا. اس کے بعد چند اوقات ایسے ہیں کہ جو مکروہات کہلاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. کون سے اوقات ہیں وہ؟ صبح صادق سے لے کے الى ان ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اس کے درمیان میں کسی قسم کی نوافل، اس کے درمیان میں کوئی قسم کی نماز حاجت، استخارے کی نماز، کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور اسی طرح جب سورج عین آسمان کے درمیان میں ہو جائے، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ جب ہر چیز کا سایہ گھٹنا رک جائے اور ابھی بڑھنا نہ شروع ہوا ہو، اس کا جو یہ درمیانی وقت ہے اس کو عربی میں نصف النہار کہتے ہیں، اس وقت میں بھی نماز، کسی بھی قسم کی نوافل پڑھنا مکروہ ہے. اور اسی طرح عصر کی نماز جب کوئی پڑھ لے تو مغرب کی نماز کے ادا کرنے تک اس کے درمیانی اوقات میں کسی بھی قسم کی نماز، یہ نوافل اور فرائض کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے. اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں اور اس ممانعت میں اصل اس دن کی نماز بھی رہ جاتی ہے، یہ مناسب نہیں. اگر مسجد کے اندر عصر کی نماز ہو چکی ہے لیکن ایک مسلمان بھائی چلا آ رہا ہے، وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح بعض جگہوں میں سرخ بتی لگا دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جب سرخ بتی جل رہی ہو تو نماز نہیں پڑھنی، تو وہ سرخ بتی دیکھ کے مسلمان بھائی جس نے فجر نہیں پڑھی ابھی تک اور دیر ہو گئی ہے اس کو، وہ فجر چھوڑ کے پھر چلا جاتا ہے اور بعد میں پھر قضا کا وقت ملا یا نہیں ملا، کس نے اس کی تحقیق کی اور کون اس کو گیا یاد دلانے کے لیے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وقتی نماز جو آج کے دن ایک مسلمان پہ فرض ہوئی ہے اس سے نہ روکا جائے، تاخیر وہ کر چکا ہے لیکن مزید تاخیر نہ کرے. اور اسی طرح قضاء عمری جو ایک مسلمان سے قضاء نمازیں ہو جاتی ہیں، وہ ان اوقات میں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ ایسے اوقات میں لوگوں کے سامنے مسجدوں میں مجمع میں نہ پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دیکھے دیکھے دوسرے صاحب کو بھی شوق ہوا نماز پڑھنے کا، وہ بھی شروع ہو گئے اور پھر جب مولوی صاحب نے منع کیا کہ آپ مکروہ اوقات میں نماز پڑھ لیں تو بتایا گیا کہ جی میں تو قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور قضا نمازوں کی تشہیر لوگوں کے سامنے ذکر کرنا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کرام نے منع فرمایا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے اوقات میں مطلقاً لوگوں کے سامنے اعلان عام کے طور پہ نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، جب جائز ہو جائے تو پھر پڑھیں. اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جو بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو اور انتظار کرے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور پھر اٹھ کے دو رکعات پڑھ لے، جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا پورا کا پورا کا پورا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپ غور کیجئے یہ اتنا زیادہ ثواب کیوں عطا کیا جا رہا ہے، دین کے اتباع کی وجہ سے. پہلے بھی نماز پڑھ سکتے تھے لیکن دین نے منع کیا، اور جب جائز ہو گئی تو کھڑے ہو کے پڑھ لیا. اور جو دین میں اتباع کو قبول کر لے اور سنت کو اپنا لے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی بہت ہی عظیم درجات عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی دین اسلام نے اس کے ساتھ کامیابی کا وعدہ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحفظ امائد الدين وعساكر الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.